پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بجه محمد وعلى محمد. زن مدرم، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو پروردگار عالم کی دی ہوئی توفیق کے نتیجے میں مبارکباد پیش کروں گا. خدا نمتال نے آپ کو یہ توفیق دی اور ہمیں اس توفیق میں آپ کا ساتھی قرار دیا کہ ہم اور آپ بیٹھ کر دین کے بارے میں غور و فکر کریں، اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس دور میں کہ جو مادہ پرستی کا دور ہے، جو فساد فحشا اور دین سے دوری کا دور ہے، خدا نمتال نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ اس ماحول سے نکل کر آئیں اور چند لمحات اپنی زندگی کے اس وجود مقدس کے بارے میں غور و فکر کریں جن کی برکتوں سے تمام نعمتیں جاری ہو رہی ہیں، جن کے ذریعے سے پروردگار عالم کے فیوز و برکات نازل ہو رہے ہیں. خدا نمتال کی دی ہوئی اس توفیق پر شکرانہ بجا لانے کے لیے باواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد. اور اپنے طور پر شکر گزار ہوں ان دوستوں کا جنہوں نے اس پروگرام کو ارینج کیا، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے معاشرے کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت یہ ہے کہ دین فکر اور شعور کے مرحلے میں رہتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کی جائے. ہمیں یوں احساس ہوتا ہے کہ دین کے اوپر آنے والی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت دین کا رسم اور رواج کے اندر محدود ہو جانا ہے. اگر دین رسم و رواج کے اندر محدود ہو جائے تو دین کا نعرہ رہ جاتا ہے اور دین کی روح مٹ جاتی ہے. بدقسمتی سے آج کچھ دوستوں کی غلطیوں کے نتیجے میں اور کچھ دشمنوں کی سازشوں کے نتیجے میں دین کے ساتھ ایسا بہت ہو رہا ہے کہ دین کی علامتیں باقی ہیں لیکن دین کا شعور ان علامتوں کے پیچھے موجود نہیں ہے. اور ایک محقق نے اس کو اس طرح سے کہا کہ دین کا شعار ہے لیکن دین کا شعور نہیں. دین کے نعرے موجود ہیں لیکن ان نعروں کے اندر روح نہیں. اذان آج بھی ہے لیکن اذان کے پیچھے جو توحید کا اعلان ہونا چاہیے تھا وہ توحید کا اعلان اب نہیں ہے. تو بہت ضروری ہے کہ دین کو اس جذباتیت کے مرحلے سے نکالا جائے جس میں اس وقت دین مبتلا ہے اور اس کو شعور کے مرحلے میں لے آئے، فکر کے مرحلے میں لے آئے. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ دین کے بیان میں کم از کم دین کے علاوہ چیزوں پر توجہ رہے. اس وقت ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ جب ہم دین کو بیان کرنے جاتے ہیں تو مفاہیم پہ توجہ کم ہوتی ہے اور طریقہ کار کے اوپر توجہ غیر معمولی زیادہ ہو جاتی ہے. تو ہمارے یہاں پیٹرنز بنے ہوئے ہیں کہ اگر آپ مثال کے طور پر دین کے نام پر کچھ بولنا چاہیں گے تو وہ اس خاص پیٹرن کے اندر رہتے ہوئے بولنا ہوگا آپ کو، اور اس کے اندر بدقسمتی کچھ ایسا ہے کہ زیادہ غور و فکر سے کام لینا نہیں ہے بلکہ جذباتیت زیادہ ہے. تو اب ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ کچھ ایسا کام ہونا ضروری ہے جہاں پر کوئی جذباتیت نہ ہو، کوئی ظاہر کی دیکھ بھال کے اوپر بہت زیادہ توجہ نہ ہو، اصل کام فکر ہو، اصل کام شعور ہو. اور یہ جو سیمینار کی کوشش کی گئی ہے یہ اسی کی ایک کڑی ہے کہ فکر اور شعور کے لیے ہو، لوگوں کے اندر سوچنے سمجھنے اور فکر کو استعمال کرنے کی عادت پڑے، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ دین خود بخود ترقی اور کمال حاصل کرے گا. جو موضوع انتخاب کیا گیا ہے وہ ہر زمانے کی ضرورت ہے، خاص کر آج کے زمانے کی ضرورت ہے. یعنی رسول گرامی کے اس قول کے مطابق کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، جاہلیت کی موت سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کرے، اور اس امام کی ذات مقدس کی معرفت کے لیے ضروری ہے کہ ان کی فکر سے آشنا ہوا جائے، ان کی تحریک جس کا وعدہ تمام آسمانی کتابوں کے اندر موجود ہے اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور یہ عنوان اسی کے لیے ہے. دو موضوع اختیار کیے گئے ہیں پہلے سیشن کے اندر. جو موضوع ہمارے پاس ہے وہ تصور مہدویت اور مذاہب عالم کے حوالے سے ہے, اور دوسرے موضوع میں ہم تصور مہدویت اور عصر حاضر کی تبدیلیوں کو مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے. اس سلسلے کی پہلی بحث کا آغاز کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سب سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ اس تصور کی تشریح ہو جائے. یہ تصور کیا تصور ہے؟ بعض اوقات ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی فکر کو, کسی اصطلاح کو مسلسل سنتے آتے ہیں, لیکن بہت زیادہ سننے کے باوجود اس کے مفہوم پر توجہ نہیں ہو پاتی. میں کبھی کبھی مثال میں اس طرح سے عرض کرتا ہوں کہ قربتاً اللہ کی اصطلاح یہ ہماری زبان پر جاری ہے. ہر نماز کے لیے نیت کرنا ہے, ابھی ماہ رمضان آئے گا اس کے روزوں کے لیے آپ نے نیت کرنی ہے قربتاً اللہ. بہت کم لوگ وہ ہوں گے جن کو تفصیل سے پتا ہوگا قربتاً اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, کیا چیز ہے قربتاً اللہ. اور یہ چیز کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ کے اندر اس کے اعتبار سے اضافہ ہونا چاہیے. اب آپ اور میں اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے ابھی 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھی, 4 رکعت عشاء کی نماز پڑھی قربتاً اللہ, اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے, تو وہ قربت ہے کون سی چیز جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے نماز پڑھی؟ تو آپ تعجب کے ساتھ اس بات کو دیکھیں گے کہ جو اصطلاح اتنی زیادہ رائج اصطلاح ہے اس کا مفہوم بہت زیادہ واضح نہیں ہوگا, کم از کم اکثریت قاطع کے نزدیک اس کا مفہوم واضح نہیں ہوگا. تو ہم سمجھتے ہیں بہت دفعہ ایسا ہی ہے دین کے اندر کہ کوئی اصطلاح رائج اصطلاح ہے, لوگ اچھی طرح جانتے ہیں, اگر آپ کہیے تو لوگ پہچانتے ہیں, لیکن اگر تفصیل پوچھئے چندہ باخبر نہیں ملیں گے. جیسے ایک روایت جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی, مشہور و معروف روایت ہے, ہمارے پاس بھی ہے اور اہل تسنن کے پاس بھی موجود ہے, من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. اور اس میں کی ورڈ معرفت ہے, جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہ کرے تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. اپنے آپ سے پوچھنے کا حق ہے ہمیں کہ ہم پوچھیں معرفت ہے کیا, تفصیل سے پتا ہونا چاہیے معرفت کیا ہے. کیوں؟ اگر معرفت ہے تو جاہلیت کی موت سے بچ گئے, معرفت نہیں ہے تو جاہلیت کی موت میں پھنس گئے. بہت بنیادی کام ہے. اگر ہمیں یہی پتا نہیں چلا کہ معرفت ہے کیا تو ہم جاہلیت کی موت سے بچیں گے کیسے؟ اور یہ روایت 100% رسول گرامی کی روایت, مشہور و معروف روایت, کوئی اس کا منکر نہیں ہے. اہل تسنن کیا شاید جتا کے اندر, مسند احمد ابن حنبل کے اندر روایت موجود ہے, اور ہمارے پاس تو یہ کثرت کے ساتھ روایت ہونے والی روایتوں میں سے ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں مشہور تو ہے لیکن لوگوں کے نزدیک معلوم نہیں, ابھی بھی مجہول ہے. ہمیں یوں احساس ہوتا ہے جیسے امام کی تشریف آوری کا تصور بھی معروف تو ہے لیکن ابھی بھی مجہول ہے, ابھی بھی تفصیل سے اطلاع نہیں ہے اس کے بارے میں. تو حق ہے کہ اس کو موضوع بحث قرار دیا جائے, اور اسی کی تشریح سے ہم اس بحث کا آغاز کرتے ہیں. یہ تصور کیا تصور ہے؟ یہ عرض کرتا چلوں کہ شاید انسان کے افکار و خیالات میں کوئی فکر ایسی نہ ہو جو یہ کہے کہ دنیا جمود کا شکار ہے, چاہے فکر دینی ہو چاہے بے دین ہو. مثال کے طور پر کمیونزم ایک بے دین فکر ہے, یہودیت ایک دیندار فکر ہے. فکر انسانی چاہے دیندار ہو چاہے بے دین ہو, کوئی فکر یہ نہیں کہے گی انسان جمود سے دوچار ہے. ہر آدمی قبول کرے گا کہ انسان کی زندگی میں تحرک ہے. اب وہ تحرک مثبت ہے یا منفی ہے, اس کے اوپر دو نظریے بن سکتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہے گا کائنات کئی ہزار سال سے اپنی جگہ پہ کھڑی ہے. نہیں, یہ سب سمجھ رہے ہیں کہ کائنات میں تحرک تو ہے. اب مثال کے طور پر تحرک کی نشانیاں شاید دوسرے سیشن کے اندر زیادہ اس کی طرف توجہ دیں گے, مثلا ٹیکنالوجی کا ترقی یافتہ ہو جانا, یہ تحرک کی نشانی ہے. اب یہ جو تحرک ہے اس کے بارے میں دو نظریے ہیں عالمی سطح پر. ایک نظریہ یہ کہتا ہے کہ انسانی زندگی مسلسل مثبت کی سمت بڑھ رہی ہے, پازیٹو ڈیولپمنٹ ہے, جو کچھ بھی ترقی ہو رہی ہے یہ سب اچھا ہو رہا ہے. ایک نظریہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, یہ جو ترقی ہو رہی ہے یہ مثبت نہیں ہو رہی, یہ منفی ہو رہی ہے, جو کچھ ہو رہا ہے منفی ہو رہا ہے. اور اس منفی ہونے کی وجہ سے انسانیت کے مستقبل کے بارے میں دو رائے بن رہی ہیں. ایک رائے میں انسانوں کا کہنا یہ ہے کہ انسانیت کا مستقبل اچھا مستقبل ہے, کیونکہ پازیٹو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں, جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے, تو اچھا ہونے کے بعد اینڈ جو ہے وہ بہت اچھا ہے. اور ایک فکر یہ کہتی ہے کہ نہیں یہ جو ہو رہا ہے یہ برا ہو رہا ہے اور برا ہونے کے نتیجے میں انسان کا اینڈ بہت برا ہے. بس عالمی سطح پر اگر آپ چلے جائیں چاہے وہ افکار اکنامکس کے اندر دیے جاتے ہوں اقتصادیات کے اندر یا سیاسیات کے اندر, برا نہیں کہ میں ایک آدھ کا تعارف آپ کی خدمت میں کرتا چلوں. مثلا سیاسیات کے اندر ایک نظریہ ہے ہمارے پاس, شاید نظریہ کہلائے جانے کا مستحق نہیں ہے لیکن بہرحال دنیا میں ایک نظریے کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں دی اینڈ آف ہسٹری, تاریخ کا اختتام. اینڈ آف ہسٹری میں اس کے رائٹر فرانسس فوکویاما کہتے ہیں کہ انسانیت اپنے سیاسی شعور میں اس جگہ پر پہنچ گئی ہے کہ اب اس سے بہتر نظام نہیں ملے گا. کون سا نظام ہے وہ؟ تو کہتے ہیں کہ لبرل ڈیموکریسی, انسانیت کی بہترین فکر ہے. یہ فکر بہترین فکر ہے, اب اس سے بہتر نظام نہیں ملے گا, اور لبرل ڈیموکریسی کا چیمپئن امریکہ ہے, لہذا انسانیت کا تمام تر کمال امریکہ کے ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے, اور جو بچے کچھ لوگ رہ گئے ہیں وہ بھی اس کمال پر فائز ہو جائیں گے جب امریکہ انہیں بھی اپنے کنٹرول کے اندر لے لے گا. یہ ایک رائے. اب اس رائے کے تحت انسان نہ صرف یہ کہ مستقبل اچھا ہے بلکہ اس اچھے مستقبل کو حاصل کر چکا ہے, اپنے کمال پر فائز ہو چکا ہے. یہاں پر سوال یہ ہے, ہم اس تصور کے نتیجے میں جس کے ہم معتقد ہیں ہم کس بات کے قائل ہیں؟ آیا انسانیت کے اچھے مستقبل کے قائل ہیں یا انسانیت کے برے مستقبل کے قائل ہیں؟ یہ بنیادی سوال ہم اس وقت حل کریں گے جب اپنے تصور کے اوپر تھوڑا سا اور غور کر لیں گے, جس کو ہم تصور نہدویت نام دیتے ہیں اپنے امام کے نام سے منسوب کرتے ہوئے. تصور کیا ہے ہمارا؟ ہمارا تصور یہ ہے کہ دنیا فی الحال جو غیبت کا زمانہ ہے اس میں خرابی کی سمت گامزن ہے, یہ خرابی کی سمت جا رہی ہے. لیکن یہ جو دنیا خرابی کی سمت جا رہی ہے اسی کے اندر اچھائی اور تبدیلی کے عوامل بھی ترقی پا رہے ہیں. اگر آپ ظاہر میں دیکھیں گے آپ کو خرابی نظر آئے گی, آپ کو برائی نظر آئے گی, اور یہ خرابی اور برائی پھیلتی چلی جائے گی. لیکن اگر آپ بصیرت رکھتے ہوں تو اس خرابی اور برائی کے پیچھے کچھ ایسے عناصر ہیں جو تبدیلی کے عناصر ہیں, وہ بھی ترقی پا رہے ہیں. ایک موقع ایسا آئے گا جب یہ پوری دنیا دو گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی. ایک گروہ وہ گروہ ہوگا جو انتہائی برا ہوگا, اور اس انتہائی برے گروہ کو انسانیت کے اوپر حکومت حاصل ہو جائے گی. ظلم اور بربریت کا دور دورہ ہوگا, ظلم اور ناانصافی اس انسانیت کے اوپر چھا جائے گی. لیکن اس کو دیکھنے والا یوں سمجھے گا جیسے اب انسانیت پست ہو گئی اور ختم ہو گئی, لیکن اسی کے اندر کچھ انسان ایسے ہوں گے جو اچھائی کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے. ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ روایت نے بتایا کہ ان میں سے بہترین گروہ کی تعداد 313 ہوگی. یہ گروہ تیار ہو جائے گا, بس ایک طرف سے دنیا برائی کی سمجھائے گی, اس کا ظاہر بہت برا ہوگا, ظلم اور بربریت چھا جائے گی, ظالم انسانوں کو اپنی گرفت میں لے لیں گے, بچنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہوگا, لیکن اسی دوران میں وہ 313 افراد بھی تشکیل پا جائیں گے. یہ جو 313 افراد تشکیل پائیں گے یہ ان مظلوموں کے ساتھ مل کر ایسا ماحول بنا دیں گے کہ پھر تبدیلی کا اصول کارگر ہو جائے گا. اس موقع پر امام تشریف لائیں گے, امام تشریف لائیں گے ان 313 افراد کے ذریعے سے جو بظاہر بہت گمنام لوگ ہوں گے, ان میں سے کوئی روایات کے مطابق اپنے زمانے میں بہت زیادہ مشہور انسان نہیں ہوگا, بظاہر ایسا ہے کہ اپنے زمانے میں بہت زیادہ مشہور انسان نہیں ہوں گے, لوگ شاید کم پہچانتے ہوں انہیں, ممکن ہے ان کے اپنے علاقوں میں پہچانتے ہوں لیکن ظلم کی دنیا میں بہرحال ان کو کوئی نہیں پہچانتا, تو ان کو پہچاننے والے کم ہوں گے. لیکن امام ان 313 افراد کے ذریعے سے مظلوموں کو ہمت دلائیں گے, اور ان مظلوموں کو اتنی ہمت دلائیں گے کہ وہ مظلوم ظالموں کے خلاف جہاد کر کے کامیابی حاصل کر لیں گے. یہ ہمارا تصور ہے جس کو ہم تصور مہدویت تعبیر کرتے ہیں. اور یہ جو کامیابی حاصل ہوگی یہ کوئی علاقائی کامیابی نہیں ہوگی, یہ علاقائی کامیابی نہیں ہوگی بلکہ یہ ایک عالمی اور آفاقی کامیابی ہوگی, ایک ایسی کامیابی ہوگی جس میں دنیا کا کوئی چپا باقی نہیں رہے گا, ہر جگہ پر امام کا پرچم لہرا جائے گا. یہ وہ تصور ہے جس کو ہم تصور مہدویت تعبیر کر رہے ہیں. اب ہم اس تصور کو بیان کرنے کے بعد پہلے اس سوال کا جواب دے دیں کہ دنیا کا مستقبل پھر ہماری نظر میں کیا بنا, اچھا بنا یا برا بنا, اور پھر اس کے بعد یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ دوسرے انسانی افکار میں اس تصور کی مقایسے میں کیا قیمت بن رہی ہے, دوسرے افکار کے ساتھ اگر مقایسہ کریں تو ان کا رابطہ کس قسم کا رابطہ ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
پوچھے اس تصور کی روشنی میں آپ دنیا کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں؟ تو ہم دنیا کے مستقبل کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک کم وقت کا مستقبل جس کو ہم مستقبل قریب تعبیر کریں گے، مستقبل قریب اچھا نہیں ہے، مستقبل قریب برا ہے، ظلم اور بربریت ہے، انصاف کی توقع نہیں کی جا سکے گی، ظالم حکمرانی پر چھا جائیں گے، مظلوم پستے چلے جائیں گے، ایماندار کے لیے ایمان کو باقی رکھنا ایسا سخت ہو جائے گا کہ جیسے ہاتھ کے اوپر انگارہ لے کر کھڑے ہونا، یہ تمام روایات کے الفاظ ہیں، ایسا سخت دور ہوگا، بس مستقبل قریب اچھا نہیں ہوگا، مستقبل قریب بہت سخت ہوگا، مومنین کی جان کثرت سے ضائع ہوگی، مومنین کا خون ایسے بے حد بہایا جائے گا جیسے اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، لیکن مستقبل، اب میرا دل نہیں چاہ رہا کہوں مستقبل بعید، مومن ہونے کے ناطے اگر ایمان کی لہر ہمارے اندر ہو تو ہم امام کی تشریف آوری کو بعید نہیں جانتے، انہم یرونہ بعیدن ونراہ قریبا، کفر اس کو دور جانتا ہے ہم اس کو نزدیک سمجھتے ہیں، بس ایک فوری مستقبل ہے جو میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، یہ برا ہے، لیکن اس فوری مستقبل کے ساتھ ایک تبدیلی ہے جو آنے والی ہے، وہ بہت اچھی تبدیلی ہے، بس ہم انسانیت کے لیے ایک اچھا مستقبل دیکھتے ہیں، لیکن اس مستقبل کے اندر ایک مرحلہ سخت مرحلہ ہے اور اس کے بعد پھر ایک آسان مرحلہ ہے. اب یہاں پر ایک تشریح اور بھی عرض کرتا چلوں، مجھے کہ گزشتہ زمانوں سے لے کر اب تک اور اب کے زمانے سے لے کر ظہور کے زمانے تک اگر کوئی مستقبل کو بیان کرے کہ انسانیت کا جو سیلاب ہے، انسانیت کی جو یہ جو اٹھان ہے، یہ کس قسم کی اٹھان ہے؟ آیا ہمیشہ انسانیت کی اٹھان اچھائی کے سمت ہے؟ یعنی حضرت آدم سے لے کر جو اچھائی آنا شروع ہوئی تو اچھائی چلتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ امام کے ظہور تک، آیا ایسا ہے؟ یعنی کہ نہیں، انسانیت کی اٹھان اچھے سے برے کی طرف گئی ہے اور پھر برے سے اٹھ کر دوبارہ اچھے کی سمجھ جائے گی، انسانیت کے مستقبل کو ہم کیسا بیان کریں؟ انسانیت کے بلکہ پورے سلسلے کو کیسا بیان کریں؟ آیا مستقل اچھائی کے سمت اوپر جا رہا ہے، جیسے آپ ایک گراف بناتے ہیں آپ لوگ سائنس کے اندر، جس کے اندر ایک لائن کھینچتی ہے اور وہ لائن مسلسل اپورڈ ٹرینڈ لے رہی ہوتی ہے، آیا ایسا ہے؟ یعنی کہ نہیں، مثال کے طور پر ایک پیرابولا ٹائپ کا ہے کہ جو ڈپ کرتا ہے، نیچے جاتا ہے اور پھر اوپر کی سمت آتا ہے، ہمارے خیال میں ان دونوں میں سے بھی کوئی نہیں بنا پائیں گے، ہمارا اپنا یہ خیال ہے انسانیت کی جو اب تک کی طریقہ کار رہا ہے، انسانیت کا اب تک کا جو بہاؤ رہا ہے، وہ دائرے کی طرح ہے اور ہر دفعہ اگلا دائرہ پچھلے دائرے سے بڑا دائرہ ہوا کرتا ہے. اس کی تشریح میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یعنی یوں ہو رہا ہے کہ ایک اچھائی سے شروع ہوا ہے لیکن اس اچھائی کے بعد ایک زوال آیا ہے، تو گویا دائرے کے نچلی سطح پر آ گئے، اس کے بعد اس زوال کا خاتمہ ہوا ہے، دوبارہ اچھائی آئی ہے، لیکن اب جو اچھائی آئی ہے وہ پچھلی اچھائی سے زیادہ اچھی ہے، تو دائرے کی اوپر والی لائن بنی جو پچھلے دائرے سے زیادہ بڑا دائرہ بنا رہی ہے، لیکن اب جو گری ہے تو پچھلے دائرے سے زیادہ نیچے گری ہے. یوں اس طرح سے ہو رہا ہے کہ ہر دفعہ اچھائی پچھلے سے زیادہ اچھی اور برائی پچھلے سے زیادہ بری، اس طرح سے انسانی زندگی بڑھتی جا رہی ہے. یعنی یہ سمجھ لیجیے ایک دائرہ ہے، اس کے اوپر ایک اور دائرہ، اس کے اوپر ایک اور دائرہ، ہر دفعہ اگلا دائرہ پچھلے دائرے سے بڑا دائرہ ہوتا ہے، اچھائی بھی زیادہ اچھائی ہوتی ہے، برائی بھی زیادہ برائی ہوتی ہے. ہم لوگ اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ پتہ نہیں میں اس کو کس حد تک کلیئر کر پایا، اس کی مثال اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضرت آدم ایک شریعت لے کر آئے، یا حضرت نوح علیہ السلام ایک شریعت لے کر آئے، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک تباہی کا دور آ گیا، سمجھ لیجیے دائرے کے نیچے پہنچ گئے، اس کے بعد انسانیت نے دوبارہ ترقی حاصل کرنا شروع کی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم کے ذریعے سے اس سے بہتر شریعت آ گئی جو حضرت نوح کے زمانے میں تھی. اب حضرت ابراہیم کے بعد دوبارہ پستی آنا شروع ہو گئی، اب جو پستی آئی تو اس سے زیادہ پستی آ گئی جو حضرت نوح کے بعد آئی تھی، زیادہ پستی آئی. اس کے بعد پھر اچھائی آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے وہ شریعت آئی جو گزشتہ دو شریعتوں سے زیادہ کامل شریعت تھی، لیکن اس کے بعد پھر برائی آئی، اور یہ جو برائی آئی وہ اس برائی سے زیادہ بری تھی جو حضرت ابراہیم کے بعد آئی تھی. اس کے بعد پھر اچھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، اور پھر ایک برائی جو اور زیادہ برائی تھی. اس کے بعد ختمی مرتبت کے ذریعے سے دین کامل، اور اس کے بعد پھر ایک برائی بدقسمتی سے ہم اس وقت تاریخ کی بدترین برائی میں سے گزر رہے ہیں. اگر آپ اس طریقہ کار کو قبول فرمائیں تو ہم تاریخ بشریت کے بدترین دور میں سے گزر رہے ہیں. اس کی چند نشانیاں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اچھا, اب ہوتا یہ ہے ہمارے ہاں معمولاً خطبہ کے ساتھ ایسا رہتا ہے کہ وہ اپنے جملات میں کچھ ایسی باتیں کہتے ہیں جس کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے. مثلاً فرض فرمائیں, اب یہ آپ کے ذہن کو ذرا تھوڑا سا ریسٹ دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اور آپ کبھی کہیں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو مثلاً اس علاقے کا رہنے والا ہم سے کہتا ہے کہ مولانا صاحب یہ جو پل دیکھ رہے ہیں یہ ایشیا کا سب سے بڑا پل ہے. تو ہم اس سے کہتے ہیں بھائی ہاتھ ذرا سا ہلکا کر لو, ایشیا نہیں کہو پاکستان کہہ لو تاکہ ذرا کھپ جائے, کیونکہ پاکستان میں ٹھیک ہے جو پل ہوں گے اس کے مقابلے میں یہ تھوڑا سا بڑا ہوگا, لیکن شاید ایشیا کے معاملے میں ایسا نہیں ہو. ایشیا میں چائنا بھی شامل ہے, جاپان بھی شامل ہے, وہاں بہت بڑے بڑے پل مل جائیں گے. تو ابھی میں کہیں سے گزر رہا تھا میرے خیال میں ملتان سے, تو وہاں ایک کارخانہ دیکھ کر کسی نے مجھ سے کہا کہ یہ ایشیا کا سب سے بڑا کارخانہ ہے. تو میں نے کہا یہ تقریباً ناممکن ہے کیونکہ ایشیا میں جاپان چین شامل ہیں, ان کے پاس بہت بڑے کارخانے ہیں. تو ہمارے بعض اوقات خطبہ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جس کا دفاع کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اب جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ جذبات میں نہیں کہہ رہا, اس کا دفاع بھی ممکن ہے. جس فحاشی کے دور سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں, تاریخ بشریت میں ایسی فحاشی کبھی نہیں آئی. جس ظلم اور بربریت کے دور سے اب ہم گزر رہے ہیں, تاریخ بشریت میں ایسا ظلم نہیں آیا. یہ جذباتیت نہیں ہے, یہ تاریخ کو دیکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کبھی انسانیت کے اوپر یہ فحاشی نہیں آئی تھی جو اس وقت آئی تھی. اس خاطر میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا, ہم نچلی ترین سطح پر ہیں بدتری کے, شاید ہم واقعا نچلی ترین سطح پر ہیں. لہذا اس دور میں اگر مجھ سے کوئی یہ کہے مولانا صاحب دین پر عمل کرنا سخت ہے, تو میں اس سے کہوں گا کیا اور کوئی توقع تھی کیا؟ اگر یہ دنیا کی پستی کا بدترین دور ہے تو دین پر عمل کرنا اتنا ہی سخت ہوگا. لہٰذا اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ آسان آسان کام لیتے چلے جائیں اور دین باقی رہے گا, ہرگز ایسا نہیں ہوگا. آپ کو یہاں دین کے لیے لڑنا پڑے گا. اگر یہ دور وہ دور ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں, تو پھر روایت کہتی ہے کہ اس دور میں دین سنبھالنا اس کے مقابلے میں کہ انسان ہاتھ میں انگارہ لے کے کھڑے ہو جائے زیادہ مشکل ہو جائے گا. انگارہ لے کے کھڑا ہونا آسان ہوگا, دین سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اگر جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ صحیح ہے, اب یہ جو پستی آئی ہے اس کے بعد جو کمال آئے گا وہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا کمال ہوگا, اور وہ وقت ہوگا جو امام کے ظہور کے وقت حاصل ہوگا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اجزان محترم, یہ ہے ہمارا تصور اس دور کے بارے میں. ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ دور بغیر کسی مشکل کے حاصل ہوگا, اس کے بارے میں ہم مطمئن ہیں کہ یہ دور آسانی سے حاصل نہیں ہوگا, یہ دور سختی سے حاصل ہوگا. اچھا دور آئے گا, اور وہ دور آئے گا جو تاریخ انسانیت کا سب سے اچھا دور ہوگا, لیکن سب سے بڑی پستی گزارنے کے بعد آئے گا. اگر ہم اور آپ اس نظریے کے معتقد ہیں تو ہمیں بہت ہوشیار ہونا پڑے گا. ہم بہت برے دور سے گزر رہے ہیں اس کا مطلب ہے. اور مظلوم ہماری وہ نسل ہے جو اب بڑی ہونے کی طرف جائے گی, کیونکہ جیسے جیسے یہ دور ظہور امام سے نزدیک ہوتا چلا جائے گا اس کی پستی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ہر اگلی نسل کو پچھلی نسل سے زیادہ سخت امتحان دینا پڑے گا. ہر اگلی نسل کو پچھلی نسل سے زیادہ سخت امتحان دینا پڑے گا, یہاں تک کہ لوگ ظہور تک پہنچ جائیں گے جس پہ سخت ترین امتحان دینا پڑے گا. اب یہاں پر ایک اور مشکل ہمارے ساتھ پیش آ رہی ہے, اس کی طرف بھی آپ کی توجہ مبذول کروا دوں. ہم ہر دور کے اندر پچھلے دور کے مقابلے میں عقب نشینی کر رہے ہیں. ہم جو ایمان کے طلب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں, ہم ہر دور کے مقابلے میں پچھلے دور کے مقابلے میں اگلے دور والے کچھ نہ کچھ عقب نشینی کر رہے ہیں. اب دیکھیں نشانیاں کیا ہیں. ہم نے اس دور کے اندر فحاشی کے اس درجے کو قبول کر لیا اپنی عام زندگی کے اندر جس کو پچھلے دور میں قبول نہیں کیا تھا. جس چیز کو ہمارے اجداد بدترین فحاشی کہہ رہے تھے اس کو آج ہم شرافت تعبیر کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے پستی بڑھتی چلی جا رہی ہے, ہم میں سے کچھ لوگوں کی عقب نشینی بڑھ رہی ہے. اچھا, بدقسمتی سے یہ کام اتنا آہستہ آہستہ انجام پا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ سمجھ بھی نہیں پا رہے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے اسٹیٹمنٹ دیا، اب اس کو تھوڑا سا اور طریقے سے عرض کروں. یہ کام اتنی تیزی سے ہو رہا ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے، نہ کہ آہستہ ہو رہا ہے. ایک زمانے میں وہ خرابی آہستہ آ رہی تھی تو ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے، اب آخری چند سالوں میں وہ خرابی اتنی تیزی سے آئی ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے. آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. پہلے وہ خرابی آہستہ آہستہ اندر آ رہی تھی، یعنی خرابی کو اندر آنے میں ممکن ہے 100 سال کا ٹائم لگا تھا. اس کی واضح مثالیں لباس کے اندر موجود ہیں، اس کی واضح مثالیں ہماری طرز زندگی کے اندر موجود ہیں، ہماری معاشرت کے اندر موجود ہیں. بہت ساری خرابیوں کو ہمارے معاشرے کے اندر آنے میں 100 سال سے زیادہ ٹائم لگا تھا، لیکن گزشتہ 10-15 سال میں خرابی اتنی تیزی سے آئی ہے کہ ہمارا دماغ ماؤس ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ خرابی کتنی تیزی سے آ گئی. یہ وہ زمانے کی سختی ہے. بس یہ تصور سادہ تصور نہیں ہے، یہ تصور شدید ترین امتحان دینے کے بعد جائے گا. یہ وقت آسانی سے نہیں گزرے گا، شدید ترین امتحان لے گا. ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی، ہمیں اپنے اصول اور ضوابط معین کرنے پڑیں گے تاکہ ہم غلط عقب نشینی نہ کریں. بعض اوقات فوجی ٹیکٹفلی عقب نشینی کرتے ہیں. مثلا ایک فوجی محاذ ہوتا ہے، دو لشکر سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ایک لشکر بہت اسٹریٹجی کے ساتھ ٹیکٹفلی پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے تاکہ بعد میں اگلا حملہ طاقت کے ساتھ کر سکے. بدقسمتی سے نہیں لگ رہا کہ ہمارا عقب نشینی کرنا کسی ٹیکٹکس کے تحت ہے، شاید یہ شکست نظر آ رہی ہے. ہماری کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے یہاں پر، ہماری کوئی ٹیکٹکس نہیں ہے، ہم عقب نشینی کر رہے ہیں مسلسل. ہم اس کے اوپر بہت غور کرنا پڑے گا تاکہ ہم صحیح طریقے سے اس دور کی آنے والی تبدیلیوں پر اپنا رد عمل دکھا سکیں. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں اور موضوع سے اور نزدیک ہو جاتے ہیں. اس تصور مہدویت کا مذاہب عالم کے ساتھ کیا رابطہ ہے؟ مذاہب عالم کے ساتھ کیا رابطہ ہے؟ اب مذاہب بھی دو قسم کے ہیں. مذہب کا اگر لغوی معنی لیا جائے تو مذہب کا معنی ہوتا ہے زندگی گزارنے کا ایک راستہ، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ. اب یہ مذاہب، ویسے تو ہمارے ہاں جب مذہب کہتے ہیں پاکستان اور برصغیر کے اندر تو اس کا کلر ریلیجیس کلر ہوتا ہے، لیکن اگر ٹرمنالوجی میں دیکھا جائے تو مذہب کا مطلب کوئی بھی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، چاہے وہ دین کی طرف سے آئے چاہے وہ غیر دین کی طرف سے آئے. مذاہب عالم سے کیا تعلق ہے؟ تو پہلے تو تین آسمانی ادیان لے لیتے ہیں کہ جس سے ہم زیادہ اچھی طریقے سے آشنا ہیں، اور اس کے بعد اسلام کے اندر موجود فرقوں کو لے لیں گے. دین یہودیت، دین عیسائیت اور دین اسلام، تینوں کے اندر تصور مہدویت کے بارے میں رائے کیا پائی جا رہی ہے؟ یہاں پر میں آپ کی توجہ ایک اور نقطے کی طرف مبذول کرواتا ہوں. یہ جو تین ادیان میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے اور ان کے علاوہ باقی غیر آسمانی ادیان، مثال کے طور پر بدھ مت، ہم بدھ مت کے بارے میں معتقد نہیں ہیں کہ یہ آسمانی ہے، غیر آسمانی ہے، اس میں نبی کا تصور نہیں مل رہا ہمیں. البتہ آتش پرست کے بارے میں اکثر فقہا کا کہنا یہ کہ یہ آسمانی ہے، حضرت زرتشت نبی اور ان کی کتاب اور باقی قوم منحرف ہونے والی تو وہ آسمانی ہے. ہندوازم کے بارے میں ہم غیر آسمانی ہونے کے قائل ہیں، ان کے اندر ہمیں نبوت کا کوئی تصور نہیں ملتا. یہ جتنے مذاہب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، یا اگر اور غیر معروف فکروں کی طرف چلے جائیں، مثال کے طور پر جاپان اور چین کے اندر شنٹو مذہب پایا جاتا ہے، ان تمام کے اندر ایک مشترکہ تاریخ ہے، ایک مشترکہ مستقبل ہے. ان تمام ادیان اور مذاہب کے اندر ایک مشترکہ تاریخ ہے اور ایک مشترکہ مستقبل ہے. مشترکہ تاریخ کیا ہے؟ اس کو بہت سارے لوگوں نے اسٹڈی کیا ہے کہ آیا یہ بات کہاں تک صحیح ہے. اگر کبھی آپ دیکھنا چاہیں تو ایک ویسٹرن اسکالر رہا ہے چارلز برڈٹ نام کر کے، اس نے دی لاسٹ ورلڈ کے اندر بھی اس کا جائزہ لیا ہے. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسانیت کے پاس جتنی بھی فکریں ہیں اس میں کوئی کامن فیکٹر ہے، ایک کامن فیکٹر ہے تاریخ کے اندر، اور وہ ہے طوفان نوح. تمام ادیان، تمام مذاہب اس بات کے معتقد ہیں کہ ایک زمانے میں یہاں طوفان آیا ہے، سب معتقد ہیں، چاہے وہ یہودیت ہو چاہے وہ عیسائیت ہو، چاہے یہ بدھ مت، ہندو مت اور شنٹو اور دوسرے مذاہب ہوں، یہ سب کے سب معتقد ہیں ایک زمانے میں طوفان آیا. یہاں تک میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ لاطینی امریکہ کے وہ ثقافتیں، لاطینی امریکہ کی، جن کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے، شاید آپ کو اگر یاد ہو تو آپ نے کہیں اپنے سلیبس کے اندر ان کا اور مایا تہذیب کے بارے میں پڑھا ہوگا. ان کا اور مایا تہذیب، یہ دونوں تہذیبی بھی معتقد ہیں کہ طوفان آیا ہے. تمام انسانیت معتقد ہے کہ کبھی نہ کبھی یہاں پر ایک طوفان آ جائے. یہ ہمارا مشترکہ ماضی ہے, ایک ہمارا مشترکہ مستقبل ہے. یہ تمام مذاہب معتقد ہیں کہ کوئی آئے گا اور انسانیت کو نجات دلائے گا. تمام مذاہب, تمام ادیان معتقد ہیں. سب کے نزدیک نام مختلف ہے, سب کے نزدیک نام مختلف ہے. مثال کے طور پر ہندو مت قائل ہے اس بات کی نام کچھ اور ہے, نام ان کے اپنے خداؤں کا ہے. بدھ مت معتقد ہیں نام ان کا ہے. مثلا یہودیت معتقد ہے نام حضرت عزیر کا ہے, مسیح کا. یہودیت کا کہنا یہ مسیح نے ابھی آنا ہے, وہ حضرت عیسیٰ کو مسیح نہیں مانتے, تو وہ کہتے ہیں مسیح نے ابھی آنا ہے. حضرت عیسیٰ کے ماننے والے معتقد ہیں کہ مسیح آئیں گے, اور ہم معتقد ہیں کہ ہمارے امام تشریف لائیں گے. اور تمام دنیا اسلام سب کے سب معتقد ہیں. اگر اس کو میں بہت دفعہ کرتا ہوں, اگر کبھی آپ کے ذہن میں شبہ ہو تو اس کی دوری کے لیے عرض کر دوں, دین اسلام میں کوئی مشہور فرقہ ایسا نہیں ہے جو امام کے نام گرامی کے ساتھ کہ ان کا اسم مبارک مہدی ہوگا تشریف لائیں گے, درود بھیجے محمد و آل محمد. اسلام کے تمام فرق, اسلام کے تمام فرقے اس بات کے معتقد ہیں کہ اس نام گرامی کے ساتھ ایک فرد تشریف لائیں گے, چاہے وہ سنی ہو, چاہے وہ شیعہ ہو, چاہے وہ وہابی ہو, دیوبندی, بریلوی, تو اس کے اندر شامل کہیں پر بھی آپ کر لیجیے. سب کے سب معتقد ہیں اس بات کی کہ ایک فرد تشریف لائیں گے, ان کا نام گرامی یہی ہوگا جو میں نے ذکر کیا, ان کا لقب امام ہوگا. سب مانتے ہیں کہ ان کا جو, اب اگر اس کو میں استعمال کروں کہ جو ان کا ڈیزگنیشن ہوگا, ان کا جو ٹائٹل اللہ کی طرف سے ہوگا وہ امام ہوگا, یہ بھی معتقد ہیں. سب معتقد ہیں کہ ان کا نمبر 12 ہوگا, سب معتقد ہیں ان کا عدد 12 ہوگا. اب اس کے بعد اختلافات بھی بہت زیادہ ہیں جس کی طرف میں اشارہ کروں گا ابھی. پس تمام مذاہب ایک بات کے معتقد ہیں, ماضی میں کہ حضرت نوح کا طوفان آیا تھا, اور مستقبل میں کہ کوئی آئے گا اور دنیا کو سنوارے گا. میں نے کہا یہودیت بھی معتقد ہے. یہودیت کے بعد فرقے اتنی سختی سے معتقد ہیں کہ ان کے ہاں بیگ تیار کر کے سونا مستحب ہے, اس کو ہم مستحب کہتے ہیں. ان کے ہاں ایک بیگ تیار کر کے سونا مستحب ہے کہ اگر وہ رات کو آ جائیں تو صبح تک انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑے, اس حد تک معتقد ہے. عیسائیت کے ہاں شدت کے ساتھ اس بات کا اعتقاد ہے کہ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے. اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو جب یہ ملینم چینج ہو رہا تھا, 2000 سال تبدیل ہو رہے تھے, تو فلسطین کے اندر کچھ جگہوں کے اوپر انٹرنیٹ سے متصل کیمرے لگائے گئے تھے تاکہ دکھائیں کہ یہاں حضرت عیسیٰ آنے والے ہیں, گھر سے نہیں آئے, یہ ایک علیحدہ معاملہ. لیکن وہ معتقد ہیں اس بات کے, بس یہ سب معتقد ہیں, یہ سب معتقد ہیں کہ کوئی آئیں گے. نام مختلف معتقد ہیں لیکن شخصیت کے معتقد ہیں. اسلام کے اندر تو نام بھی مشترک ہے, عدد بھی مشترک ہے, لقب بھی مشترک ہے. ہمارا اور عیسائیوں کا ایک چیز میں بہت بڑا اشتراک ہے جو کسی اور فرقے کے ساتھ اشتراک نہیں ہے. اشتراک اس بات میں ہے, وہ بھی معتقد ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے, اور ہم بھی معتقد ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے. حضرت عیسیٰ اور دین عیسائیت وہ واحد فکر ہے جس کے رہنما کے آنے کے ہم بھی معتقد ہیں. ہم معتقد نہیں ہیں کہ حضرت عزیر آئیں گے, ہم معتقد نہیں ہیں کہ ہندو اور بدھ مت کے ماننے والے کوئی آئیں گے, لیکن ہم معتقد ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے, جس کے عیسائی بھی معتقد ہیں کہ وہ آئیں گے. بس عیسائیوں کے ساتھ ہمارا ایک کامن فیکٹر ہے کہ وہ بھی معتقد ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے, اور ہم بھی معتقد ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے. البتہ عیسائیت کے ساتھ ہماری ایک مشکل بھی ہے, وہ معتقد ہیں کہ حضرت عیسیٰ سے پہلے اینٹی کرائسٹ آئیں گے, حضرت عیسیٰ کے مخالف آئیں گے, اور ہم معتقد ہیں کہ حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت عیسیٰ کے مخالف نہیں آئیں گے, ہمارے امام آئیں گے. اب آپ سمجھ رہے ہیں عیسائیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات تمام ادیان میں سب سے پیچیدہ تعلقات ہیں. اگر کوئی فکری طور پر غور کرے تو ہمارے عیسائیوں کے ساتھ تعلقات سب سے پیچیدہ تعلقات ہیں. ایک طرف سے وہ اور ہم ساتھ ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے, ہم بھی کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے. ان کے ساتھ ایک مشکل ہے, وہ کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت عیسیٰ کی مخالف ایک شخصیت آئے گی جس کا مقابلہ کرنا واجب ہے, اور ہماری روایت یہ کہہ رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت عیسیٰ کی مخالف شخصیت نہیں آئے گی، ہمارے امام آئیں گے. جب ہمارے امام آئیں گے تو عیسائی کیا سمجھیں گے؟ کہ یہ وہ مخالف شخصیت ہے جس کا وعدہ ان کے پاس ہے کہ وہ آئیں گے. اور بدقسمتی سے یہ وہ دورانیہ ہوگا جب ہمیں عیسائیوں کے ساتھ براہ راست ٹکرانا پڑے گا. کب تک؟ جب تک حضرت عیسیٰ آئیں گے. جیسے ہی حضرت عیسیٰ آئیں گے پھر ہم اور عیسائی ایک ہوں گے. بس ہمارے عیسائیوں کے ساتھ تعلقات بہت عجیب ہیں. امام کے تشریف لانے تک ہم اور عیسائی ساتھ ہیں، امام کے تشریف لانے پر وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھیں گے، پھر حضرت عیسیٰ کے آنے پر وہ اور ہم پھر ساتھ ہو جائیں گے. عیسائیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت پیچیدہ تعلقات رہیں گے، اس کے اوپر آپ بہت توجہ فرمائیے گا. اور کبھی موقع ملے تو عیسائیوں کی بائبل کا آخری چیپٹر مکاشفہ، اسے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا. دی ریولیوشن اس کو کہتے ہیں یہ لوگ، اسے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ معاملہ اتنا آسان ختم نہیں ہوگا. بس یہ دنیا کے مختلف ادیان و مذاہب ہیں. ایک یہودیت، اچھا یہودیت کے ساتھ ہمارا کیا کامن ہے اور کیا ان کے ساتھ ہمارے ساتھ مشکل ہے؟ جتنا تعلقات ہمارے عیسائیت کے ساتھ مشترک ہیں اتنا ہی یہودیت کے ساتھ ہمارے تعلقات مختلف ہیں. جتنی ہماری عیسائیت کے ساتھ آسانی ہے دوستی میں اتنی مشکل ہے ہماری یہودیوں کے ساتھ دوستی میں. بہت عجیب کیس ہے یہ کہ دو آسمانی ادیان میں سے، جیسا کہ قرآن کریم سے قرآن کریم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، قرآن کریم نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ تم مومنوں کے ساتھ دشمنی میں سب سے سخت ان کو پاؤ گے جو قوم یہود ہیں، اور فرمایا تم مومنوں کے ساتھ دوستی میں سب سے اچھا ان کو پاؤ گے جو عیسائی ہیں. اب یہ مشکل امام کے ظہور کے موقع کے اوپر بہت اچھی طرح سے ظاہر ہو رہی ہے. عیسائیوں کے ساتھ میں نے آپ کا معاملہ حل عرض کیا ابھی کہ عیسائیوں کے ساتھ ہمارا معاملہ امام کے ظہور کے سلسلے میں کیا ہوگا. اب ذرا یہودیت کے ساتھ مشاہدہ فرمائیے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. یہودیوں کے ساتھ ہماری مشکل کیا ہے؟ ابھی کچھ عرصے پہلے پاکستان نے ایک فضا ابھری تھی یہودیوں کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی. جب میں اس کو دیکھ رہا تھا تو مجھے امام کے ظہور سے ملحق روایات کے اوپر اور زیادہ یقین ہونے لگا. اب آپ تصور کیجئے، بڑا عجیب مارکہ ہے یہ اسرائیل کا بننا. اسرائیل 1948 میں بنا ہے. اگر آپ کے ذہن میں ہو تو 1896 میں یہودیوں نے پہلی کانفرنس کی جس کے اندر دنیا کے سارے یہودیوں کو جمع کیا گیا تھا، 1896 میں، آج سے 111 سال پہلے. 1906 میں انہوں نے طے کیا کہ یہ یہودی ریاست فلسطین میں بنائیں گے. 1948 میں یہودی ریاست بنانے میں کامیاب ہو گئے، آج سے تقریباً 59 ایئرس پہلے. ہمارے پاس جو روایات موجود ہیں، ہمارے پاس قطعی روایات ہیں، چاہے ہم شیعوں کے پاس چاہے اہل تسنن کے پاس قطعی روایات ہیں کہ جب امام تشریف لائیں گے یہودیوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ کریں گے. ہمارے پاس کوئی روایت یہ نہیں کہہ رہی کہ امام تشریف لائیں گے عیسائی عوام کے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑیں گے، نہیں ہمارے پاس. الٹا ہمارے پاس اس میں خوبصورتی لکھی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے تو عیسائی امام کا ساتھ دے دیں گے حضرت عیسیٰ کے کہنے پر. اس معاملے میں مجھے عیسائی بہت پازیٹو لگتے ہیں کہ عیسائی اس دور میں بھی حضرت عیسیٰ کے اتنے معتقد ہوں گے کہ جب حضرت عیسیٰ تشریف لا کر کہیں گے کہ حجت خدا یہ ہے تو عیسائی امام کا ساتھ دے دیں گے. اس کا مطلب ہے عیسائی پازیٹو ہے، عیسائیوں میں خوبی ہے. لیکن میں نے عرض کیا امام کی تشریف آوری سے لے کر حضرت عیسیٰ کی تشریف آوری تک یہ وہ دور ہوگا جو ہماری اور عیسائیوں کی سخت دشمنی کا دور ہوگا، کیونکہ وہ امام کو اینٹی کرائسٹ سمجھ رہے ہوں گے، امام کو حضرت عیسیٰ کا دشمن سمجھ رہے ہوں گے. یہودیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کبھی اچھے نہیں ہو پائیں گے. دیگر روایات اور ایک معجزہ جو ہمارے سامنے ہو گیا گزشتہ چند سالوں میں، ہماری روایات میں لکھا ہے کہ امام تشریف لائیں گے اور حجاز کے مختلف علاقوں کو طے کرتے ہوئے بیت المقدس پہنچیں گے اور بیت المقدس پہنچ کر یہودیوں کا خاتمہ کریں گے، یہودیوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کریں گے. اچھا فرض فرمائیے، یہ تو میں نے اور آپ نے یہ روایت 2007 میں پڑھی ہے. ابھی اگر ہم سے کوئی پوچھے یہ روایت صحیح ہے تو ہم کہیں گے کہ اس میں کوئی عقلی نقصان نہیں ہے، عقلی کوئی کمی نہیں ہے، سارے یہودی دنیا کے اسرائیل میں بیٹھے ہوئے، امام تشریف لائیں گے، یہودیوں سے لڑیں گے. لیکن اگر کوئی یہ روایت آج سے 120 سال پہلے پڑھ رہا ہوتا، 1995 میں کوئی پڑھ رہا ہوتا، 1995 چھوڑ دیجئے، 1906 تک بھی پڑھتا، تو کہتا روایت غلط لگ رہی ہے. کیوں؟ دنیا کے یہودیوں میں سے 1% بھی فلسطین میں نہیں تھے، 1% بھی فلسطین میں نہیں تھے. اصل فلسطین کی آبادی کے مجموعی 2.5% یہودی تھے بس. اگر 1880 میں 1890 میں میں اور آپ یہ روایت پڑھتے، جبکہ اس روایت کو آئے ہوئے 1300 سال ہو چکے تھے، تو 1300 سال تک جن لوگوں نے یہ روایت پڑھی ہوگی کہ امام تشریف لائیں گے، بیت المقدس جائیں گے، یہودیوں سے لڑیں گے، 1300 سال تک پڑھنے والا شک کرتا ہوگا یہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے. صرف آخری 60 سال میں پتا چلا کہ یہ روایت 100% صحیح ہے. یہودی سارے جمع ہو کر اس جگہ پر آ گئے جہاں پر روایت 1400 سال سے کہہ رہی تھی کہ یہ یہاں پر ہوں گے. اب آپ دیکھ رہے ہیں، ہم نے 60 سال میں وہ معجزہ ہوتا دیکھا ہے جس کا انتظار لوگ 1350 سال سے کر رہے تھے. یہ وہ حقیقت تھی. مثلا قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے فرعون کا بدن چھپا کے رکھا ہے، بدن بچا کے رکھا ہے. کتنے عرصے تک یہ آیت صرف دعویٰ تھی، ثبوت کوئی نہیں تھا. کتنے عرصے تک؟ اصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آج سے 3000 سال پہلے ہوا ہے، اور فرعون کا بدن نکلے ہوئے 70 سال کے قریب ہوا ہے. اس کا مطلب ہے 2900 سال تک وہ بدن پانی میں رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور جب قرآن کریم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے فرعون کا بدن بچا کے رکھا ہوا ہے، اس وقت فرعون کو غرق ہوئے ہوئے 1500 سال ہو چکے تھے. قرآن کریم نے 1500 سال پہلے کے ایک واقعے کے بارے میں کہا تھا ہم نے اس کا بدن بچا کے رکھا ہے، اور یہ بات کش کتنے سال کے بعد ہوئی؟ 1350 سال کے بعد ہوئی کہ ہاں وہ بدن کہاں بچا کے رکھا ہوا ہے. یہ دین اسلام ہے. 1400 سال پہلے دعویٰ کرتا ہے امام آئیں گے، یہودیوں سے لڑنے بیت المقدس جائیں گے. 1300 سال تک روایت پڑھنے والے پریشان تھے کہ امام بیت المقدس کیوں جائیں گے یہودیوں سے لڑنے. آج ہم سے اور آپ سے کوئی پوچھے کوئی یہودیوں سے لڑنے جائے گا تو ہم خود کہیں گے بیت المقدس جائے گا. کیوں؟ کیونکہ دنیا کے سارے یہودی وہاں پر ہیں. اب آپ سمجھ رہے ہیں، اگر ہم سے کوئی اس وقت کہے یہودیوں کے ساتھ تعلقات بحال کرو، تو مجھے اور آپ کو امام کا معتقد ہونے کے ناطے فوراً اپنے آپ سے کہنا چاہیے کہ جس سے امام آ کر فیصلہ کن جنگ لڑیں گے، کیا میں اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤں؟ ہم کبھی بھی قوم یہود کے ساتھ نہیں بیٹھ پائیں گے. ہماری کوئی وجہ اشتراک قوم یہود کے ساتھ نہیں بنے گی. ہمارے امام کی دشمنیوں میں سے، امام کے خلاف دشمنی کرنے والوں میں سر فہرست قوم یہود قرار پا رہا ہے. تاریخ اب تک بتا رہی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے، اب تو حال کنفرم بتا رہا ہے کہ یہی ہوگا. اب ہم کیسے ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو جائیں؟ پس مذاہب عالم میں سے شاید قوم یہود سے بڑھ کر ہماری کسی سے دشمنی نہیں بنے گی امام کے ظہور کو دیکھتے ہوئے، اور مذاہب عالم میں سے قوم عیسائیت سے بڑھ کر شاید ہمیں کوئی اور دوست نہیں مل پائے گا. اب آخر میں آپ کی خدمت میں اس سیشن کو اختتام پذیر کرنے کے لیے ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں کہ کیا ہم، یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ تو کلی اصول عرض کیا مجموعی طور پر یہودیت کے بارے میں اور مجموعی طور پر عیسائیت کے بارے میں. اب ایک قانون بنانے کی کوشش کرتے ہیں. امام کے دوستوں کی شناخت آج کے دور میں کی جا سکتی ہے؟ اس کے لیے ایک سادہ سی بات پوچھتا ہوں آپ سے، کیا ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ امام کے دوست صرف آج کے مسلمانوں میں سے ہوں گے؟ اگر یہ ثبوت ہمیں مل جائے کہ امام کے آوان و انصار آج کے زمانے کے مسلمانوں میں سے ہوں گے، تو ہم سارے کافروں کو کہیں گے ان سے ہماری دشمنی ہے. کیا ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ امام کے آوان و انصار آج کے مسلمانوں میں سے ہوں گے؟ بس ہرگز کوئی ثبوت نہیں ہے، ہرگز کوئی ایسی چیز ہمارے پاس نہیں ہے. بلکہ ہمیں تاریخ کے گزشتہ تجربوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام کے آوان و انصار این ممکن ہے آج کفر کی حالت میں ہوں. اور یہ بہت عجیب معاملہ ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ امام کے آوان و انصار این ممکن ہے آج ظاہری طور پر کفر کی حالت میں ہوں. اور میں آپ سے خدمت میں بس اتنا عرض کروں گا کہ رسول گرامی کے تجربے کو دیکھیے، ان کے مخلص ترین آوان و انصار کو دیکھیے، اور دیکھیے رسول کے اعلان نبوت کے وقت وہ کیا تھے، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ آج امام کے آوان و انصار عین ممکن ہے کہاں پر ہوں۔ تین افراد آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اپنے آپ سے پوچھے گا، جب رسول گرامی پہاڑ پر تشریف لے گئے تھے، اعلان نبوت کر رہے تھے، تو حضرت سلمان فارسی کہاں پر تھے، ان کا دین کیا تھا؟ پوچھئے کہ جب وہ اعلان نبوت فرما رہے تھے تو حضرت ابو ذر غفاری کا دین کیا تھا؟ ظاہری دین کی بات کر رہا ہوں، باطنی دین کی بات نہیں کر رہا، ظاہر میں کس دین کے معتقد تھے۔ اور پوچھئے کہ جب وہ اعلان نبوت کر رہے تھے تو مثال کے طور پر بلال حبشی کا دین کیا تھا؟ ظاہری دین۔ تو آپ ایک عجیب بات پائیں گے، مجھے کہ حضرت سلمان فارسی کا ظاہری دین اس وقت عیسائیت تھا، جبکہ یہ وہ ہستی ہے جس نے چند سال بعد سلمان و منا اہل البیت کا لقب پانا ہے، اس وقت عیسائی تھا۔ اگر میں اور آپ جس وقت رسول گرامی پہاڑی پر تشریف لے گئے تھے، اعلان نبوت کر رہے تھے، ایک طرف یہ منظر دیکھتے اور دوسری طرف ہمیں کوئی حضرت سلمان فارسی کی صورت دکھاتا اور کہتا ہے یہ اس نبی کا اتنا نزدیکی صحابی ہے کہ یہ ان کے اہل بیت میں سے بننے والا ہے، تو کیا قبول کرتے ہم؟ ہر جس قبول نہیں کرتے، ہم کہتے اس کا کوئی تعلق اس نبی سے نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ عیسائی ہے اور وہ جو نبی آ رہے ہیں وہ اسلام لے کر آ رہے ہیں، لیکن تاریخ نے ہمارے سامنے ظاہر کیا کہ وہ بے ظاہر عیسائی اندر سے اتنا بڑا مسلمان تھا کہ اسے کفر کبھی چھو بھی نہیں سکا تھا۔ بے ظاہر حضرت ابو ذر غفاری عرب کے صحراؤں میں زندگی گزارنے والے، دل میں اتنے موحد تھے کہ ان کا جیسا سچا اس آسمان پہ سورج دینے والا چمکنے والا کوئی نہیں تھا، اور وہ بے ظاہر ایک غلام، حبشی غلام، جو تہخانوں کے اندر اپنے آقاؤں کی غلامی کے اوپر معمول تھا، وہ اتنا بڑا مواحد تھا کہ اس کا جیسا توحید سمجھنے والا مشکل سے پیدا ہوا۔ لیکن یہ اس وقت ایسے نہیں تھے جب نبی اعلان کر رہے تھے۔ آپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر میرے سامنے کسی عیسائی کو لایا جائے تو کیا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ امام کا آوان و انصار میں سے نہیں ہوگا؟ نہیں، مجھے اس کی اندرونی کیفیت کے اوپر غور کیے بغیر اس کے بارے میں یہ کہنے کا، صرف اس وجہ سے کہ یہ عیسائی ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ کیا پتا تاریخ کیا دکھانے والی ہے۔ اب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہمیں آوان و انصار کو سمجھنے کے لیے کوئی کرائٹیریا بنانا ہوگا۔ کوئی دلیل نہیں کہہ رہی کہ امام کے آوان و انصار آج کے دور کے مسلمانوں میں سے ہوں گے، البتہ کوئی دلیل یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ جتنے کافر ہوں گے وہ سب بظاہر کافر سب امام کی نصرت کریں گے، نہیں، کرائٹیریا کچھ اور ہے، اس کرائٹیریا کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اگلے سیشن میں کہ جو عصر حاضر کی تبدیلیوں کے بارے میں ہے، اس کرائٹیریا کے اوپر آپ کے سامنے آرائش پیش کروں۔ ہمارا وقت یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ یہاں پہ تشریف فرما رہیے تاکہ نیکسٹ سیشن کا آغاز کریں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔